السلام علیکم. ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان, اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے.
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت جیلانی بھی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے پروگرام صدائے جہاں کی ایک نئی سیگمنٹ کے ساتھ. جی نگہت, آج پروگرام میں کیا کیا رپورٹیں ہیں آپ ہمیں تفصیل بتائیے, تاکہ پھر ہم اپنے سننے والوں کو بھی یہ بتائیں کہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہم ان کے لیے کیا رپورٹیں لائے ہیں. آپ کچھ رپورٹوں کی تفصیل بتا دیں.
شکریہ بہجت. آج ہم ریڈیو نیوز نیٹورک سے سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق یعنی ایچ آر سی پی کی سالانہ رپورٹ 2018 کے حوالے سے. اس رپورٹ کی تفصیلات اور اس پر انسانی حقوق کے ماہرین کی آرا آپ سن پائیں گے ایک رپورٹ کی صورت میں. اس کے علاوہ ان دنوں جنوبی وزیرستان میں لشمینیا نامی مرض شدت اختیار کر چکی ہے, اس کی روک تھام کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں اور اس مرض کی کیا علامات ہیں اور اس کا علاج کیا ہے, اس بارے میں ایک معلوماتی رپورٹ آج ہم آپ کو سنوائیں گے. اسی طرح رباب کو پشتو موسیقی کی دنیا کا بادشاہ کہا جاتا ہے اور سوات میں آج بھی اس کو بنانے اور بجانے کا عمل جاری ہے. آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے ایک دلچسپ رپورٹ آپ کو ہم سنوائیں گے, اور پروگرام کے آخر میں سیاحت کے سیگمنٹ میں آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے قلعہ لاہور کی. تو آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے, کہیں نہیں جانا, کیونکہ ابھی ہم جاننے کے لیے جائیں گے وائس آف امریکہ کی جانب سے جو رپورٹس پیش کی جا رہی ہیں ان کی تفصیلات بہجت سے. تو بتائیے بہجت جی, کیا سنیں گے آج ہمارے سامعین؟
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نگہت آج جو رپورٹیں آپ کو سنوا رہے ہیں, آئیے سننے والوں کو بھی بتاتے ہیں. آج کل آب و ہوا کی تبدیلی اور عالمی سطح پر درجہ حرارت میں اضافہ ہم سب کا مسئلہ ہے. اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے عالمی سطح پر کانفرنسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اس مسئلے کے حل کو تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے. عالمی سطح تو ایک طرف, انفرادی سطح پر بھی اب لوگ کوششیں کرنے لگ گئے ہیں. اسی طرح کراچی میں ایک شخص نے اپنے گھر کے درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے ایک زبردست کام کیا ہے, اسی کے بارے میں رپورٹ پیش کریں گے. پھر آج کل سوشل میڈیا اور اسمارٹ فونز کی وجہ سے کتاب پڑھنے کے عمل اور عادت کو کافی دھچکا لگا ہے, لیکن ابھی بھی امریکہ میں ایسے سٹورز موجود ہیں جہاں نئی کتابوں سے آپ کو متعارف کرایا جاتا ہے اور انہیں انڈیپینڈنٹ بک سٹورز کہتے ہیں. دلچسپ رپورٹ سنیے گا. غیر ملکی زبانیں سیکھنا ایک فن ہے اور کچھ ذہنی استعداد بھی. اس کو کیسے جلا دی جا سکتی ہے یا اس عمل میں کیسے تیزی لائی جا سکتی ہے, ایک رپورٹ آپ کو سنوائیں گے کہ غیر ملکی اردو زبان کیوں پڑھتے اور سیکھتے ہیں. پھر زہر زہر کا تریاک ہے, اور اب ایک نئی تحقیق نے اسے اور بھی پختگی دی. ایک بہت زہریلی مکڑی یا اسپائڈر کا تحقیق کاروں نے پتہ چلایا ہے جس کے زہر سے اسٹروک سے پہنچنے والے دماغی نقصان کو کم کرنا ممکن ہے. یہ ہم تفصیل سنوائیں گے آپ کو ایک رپورٹ میں. اور امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے مقام لاس اینجلس میں, جسے ایل اے بی کہتے ہیں, جہاں دنیا کی معروف ترین ہالی ووڈ فلم انڈسٹری قائم ہے, وہاں اب صدیوں پرانے فوسل بھی ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ صدیوں پہلے بھی آباد تھا. تو تفصیل سے ایک رپورٹ پیش کریں گے. تو یہ تھے وائس آف امریکہ کی کچھ رپورٹیں جو آج کے پروگرام میں ہم آپ کے لیے پیش کرنے والے ہیں. اب ہم چلیں گے نگہت کے پاس جو ہمیں بتا رہی ہیں پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والی غیر سرکاری تنظیم کی اس رپورٹ کی, جس میں ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ملک میں گزشتہ سال منعقد ہونے والے عام انتخابات سے پہلے میڈیا کی آزادی کو محدود کرنے کے مبینہ اقدامات نے خوف کی فضا کو جنم دیا ہے, جس کی وجہ سے صحافی سیلف سینسرشپ پر مجبور ہو گئے. اور یہ بات انسانی حقوق کے غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یعنی ایچ آر سی پی کی طرف سے 2018 میں ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کہی گئی ہے. مزید معلومات کے لیے چلتے ہیں نگہت کے پاس, کیونکہ ریڈیو نیوز نیٹورک نے اس بارے میں تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے. جی نگہت, تفصیل بتائے گا سننے والوں کو.
شکریہ بہجت. جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق یعنی ایچ آر سی پی نے اپنی انسانی حقوق کی صورتحال کے حوالے سے سالانہ رپورٹ 2018 کا اجرا کر دیا ہے. ایچ آر سی پی کے سیکرٹری جنرل حارث خلیق نے پریس کانفرنس کے دوران سالانہ رپورٹ جاری کی اسلام آباد میں. رپورٹ میں عام انتخابات 2018 کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ عام نشستوں پر خواتین امیدواروں کی تعداد پچھلے انتخاب سے زیادہ تھی, اور ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ خواجہ سرا امیدواروں نے انتخابات میں حصہ لیا. رپورٹ کے مطابق 2018 کا آغاز 6 سالہ بچی زینب کے ساتھ خوفناک جرم سے ہوا, اور جس کی جلدی سے مجرم کو سزا دی گئی. اس کی بنیادی وجہ عوام کا غصہ اور غم تھا. تاہم ایچ آر سی پی نے جو کوائف مرتب کیے ہیں ان کے مطابق 2018 کے دوران عورتوں پر جنسی تشدد کے 845 واقعات پیش آئے اور مردوں اور عورتوں دونوں کو عزت کے نام پر 316 جرائم کا نشانہ بنایا گیا۔ 2018 میں تھر سندھ میں 638 بچے غذائیت کی کمی کے باعث ہلاک ہوئے۔ رپورٹ کے کلیدی نکات کے مطابق وفاقی پارلیمان نے 2018 میں کل 39 قوانین بنائے، یہ تعداد گزشتہ سال سے کچھ زیادہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان بھر میں سائبر جرائم اور آن لائن ہراسانی میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اسی طرح رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ملک بھر کے جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدی سب سے بڑا چیلنج رہا۔ رپورٹ میں نقل و حرکت کی آزادی کے حوالے سے کہا گیا کہ پاکستان میں گردوارہ دربار صاحب کو ہندوستانی پنجاب میں ڈیرہ بابا نانک سے ملانے والے کرتار پور راہداری کا 28 نومبر کو افتتاح کیا گیا۔ رپورٹ میں مہاجرین اور آئی ڈی پیز کے حوالے سے کہا گیا کہ نادرا کے مطابق پاکستان میں رجسٹرڈ افغان شہریوں کی تعداد 28 لاکھ سے زائد ہے، جن میں سے 16 لاکھ کے پاس ثبوت برائے اندراج کارڈ ہیں۔ 2018 میں کل 13,554 افغانیوں کو پاکستان سے رضاکارانہ طور پر واپس بھجوایا گیا۔ اسی طرح رپورٹ میں تعلیم کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد 22.63 ملین سے بڑھ کر اب 22.84 ملین ہو گئی ہے۔ ایک اور رپورٹ مثبت پیش رفت کی عکاسی بھی کرتی ہے، جس میں بتایا گیا کہ 6 سے 16 برس کی عمر کے بچوں کے داخلے کی شرح 2016 میں 81% تھی، جو کہ 2018 میں 83% ہو گئی ہے۔ صحت کے حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا کہ ملک کا خرچہ اس کی جی ڈی پی کا 1% بھی نہیں بنتا، جبکہ WHO کا کہنا ہے کہ یہ 6% ہونا چاہیے۔ تو یہ کچھ تفصیلات HRCP کی جو حالیہ رپورٹ 2018 ہے اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتائیں۔ اسی حوالے سے ہمارے نمائندے فدا حسن نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، تو آئیے یہ رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں۔
کمیشن برائے انسانی حقوق پاکستان کی تازہ رپورٹ کہتی ہے کہ اگر انسانی حقوق کے معاملات پر پیش رفت اور ان کے تحفظ کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں بھی کیا گیا تو ان سے توجہ ضرور ہٹائی گئی، اور انتخابات سے پہلے ہونے والے ساز باز اور ووٹوں کی دھاندلی جیسے الزامات کا مکمل ازالہ نہیں کیا گیا۔ رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ صوبہ سندھ میں ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی کم سن بچیوں کو زبردستی مسلمان بنایا گیا۔ اس حوالے سے HRCP کے کونسل ممبر جوزف فرانسس نے پاکستان پیپلز پارٹی، خاص طور پر سابق صدر اور پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری پر مذہبی سیاسی جماعتوں کے دباؤ پر جبری تبدیلی مذہب کے خلاف قانون منظور کروانے سے روکنے کا الزام عائد کیا۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کی طرف سے دباؤ نے آصف زرداری کو قانون منظور کروانے سے روکا۔
فرد اللہ بابر کے سامنے میں نے کہا کہ سندھ اسمبلی نے وہ بل پاس کر دیا تھا، سراج الحق نے فون کر کے زرداری کو بل رکوا دیا گیا۔ اب زرداری صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک بل پاس ہو گیا تو اس کو سائن ہونے دے، قانون بننے دے، لیکن وہ رک گیا ہے۔ اگر سندھ کے اندر ہو جاتا تو پنجاب کے اندر بھی ہم شور کریں کہ یہاں پر بھی لایا جائے۔ بہرحال ہم اس کے خلاف ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے مائنورٹی ایشو پہ اسمبلی کے اندر بل لائے، قانون سازی کی جائے، اور جبری تبدیلی مذہب کوئی بھی ہو، ہندو، مسلم، کرسچن، مسلمان کو بھی نہیں زبردستی کوئی مذہب تبدیل کرنا چاہیے اور نہ ہی دوسرے مذہبوں کو۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ اس پہ پابندی لگائی جائے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فرحت اللہ بابر نے جوزف فرانسس کے الزام کو درست تسلیم کرنے کے ساتھ اسی طرح کا بل دوبارہ پیش ہونے کی امید کا اظہار کیا۔
یہ درست ہے کہ جب ایک قانون بنا سندھ میں اور وہ اسمبلی سے پاس ہو گیا فورس کنورشن کو روکنے کے لیے، تو گورنر صاحب نے اس پہ دستخط نہیں کیے، اور وجہ اس کی یہی تھی کہ ریلیجس پارٹیز کی طرف سے، رائٹسٹ ایلیمنٹس کی طرف سے دباؤ آیا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی، وہ خود مانتی ہے کہ ہاں یہ دباؤ میں آ کر انہوں نے اس کو روکا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح کا بل دوبارہ بن کر آئے گا اور پاس ہوگا۔ یہ کوشش تھی، کم از کم حکومت نے کوشش کی، کوشش میں ناکام ہو گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوششیں دستبردار ہو گئے ہیں۔
صحت کے حوالے سے رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان پائیدار ترقی کے عالمی معاہدے کا دستخطی ملک ہے، جس کے مطابق عوام کو صحت کے بہتر مواقع فراہم کرنا ریاست پر لازم ہے۔ اس لیے عالمی ادارے صحت کی طرف سے مجموعی قومی پیداوار کا 6% حصہ صحت پر خرچ کرنا لازمی قرار دینے کے باوجود 1% سے بھی کم حصہ خرچ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے HRCP کے جنرل سیکرٹری حارث خلیق پاکستان کے آئین میں صحت کو بنیادی انسانی حقوق کے طور پر شامل ہونے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ وہ پاکستان میں اس وقت ادویات کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے کو بھی آئین میں صحت کو بنیادی حق تسلیم نہ کرنے کی کڑی قرار دیتے ہیں۔
آرٹیکل 25 میں ترمیم کر کے 5 سے 16 سال تک کے تمام بچوں کے لیے کو تعلیم پہنچانا، یعنی کہ سیکنڈری کی ایجوکیشن جو ہمارے یہاں ہوتی ہے 10 جماعتیں، وہ ریاست پر لازم کیا گیا۔ بالکل اسی طرح سے ہیلتھ کے سلسلے میں بھی ہونا چاہیے، اور اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے تو اسے شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو مطالبہ تو ہمارا اپنی جگہ درست ہے، چونکہ پاکستان میں ہیلتھ کی صورتحال بہت ناگفتہ بے ہے، اور اس وقت جو فوری طور پر جو دواؤں کی قیمتوں میں جس طرح کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور جس طرح سے فارماسیوٹیکل کمپنیز اور گورنمنٹ کے ادارے جس طرح عوام کو جن تکلیفوں سے گزار رہے ہیں، اس کی تو فوراً تدارک کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو صحت کے کا جو اور طب کی جو سہولیات ہیں بنیادی، ان کا بالکل تمام لوگوں تک پہنچنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں گے پنجاب میں جو او پی ڈی میں دوائیں مل جاتی تھیں غریبوں کو، وہ بھی اب ملنا بند ہو گئی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کسی بھی سماج کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کے شہریوں کی ایک بڑی تعداد اپنے علاج معالجے کے ہی قابل نہ ہو۔
دستور میں شامل نہ ہونے کا اور دوائیوں کی قیمت میں جو ہوشربا اضافہ ہے، ان دونوں کے درمیان آپ کو کوئی ربط، کوئی تعلق نظر آتا ہے؟
نہیں، ربط نظر آتا ہے نا، دیکھیے ترجیح نہیں ہے نا۔ اگر عوام کی صحت اور ان کی جسمانی صحت، ان کی ذہنی صحت اگر ہماری ریاست کی ترجیح ہو، تو اس یعنی دواؤں کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ ایک کنٹرول میں رکھی جائیں گی، اور ساتھ ساتھ جو ایلوکیشن ہے ہیلتھ کے لیے اس میں بھی ظاہر ہے کہ اضافہ کیا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں بالکل یہ جڑی ہوئی ہے بات۔
ان تمام خامیوں کو درست کرنے کے لیے ایچ آر سی پی کی ڈائریکٹر منا بیگ لوگوں میں آگاہی کو بنیادی شرط قرار دیتی ہیں۔ ان کے مطابق اس رپورٹ میں شامل کی گئی تمام معلومات مستند اداروں سے حاصل کی گئی ہیں۔
ہمارے جو پاپولیشن ہے پاکستانی، اس کو زیادہ لیگلی امپاور کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز اس وقت سول ریزسٹنس اتنی نہیں ہے جتنی ہو سکتی ہے ٹو ٹرن دا ٹائڈ جسے کہتے ہیں۔ ایک سائڈ سے پریشر زیادہ آ رہا ہے اسٹیٹ کا، آگے جو بھی دوسرے ایکٹرز انوالوڈ ہیں ان کا، لیکن آئی تھنک کہ جتنا لوگوں کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ ہوگا اتنا ہی وہ اس کے بارے میں سوچیں گے اور اس پہ کوئی ایکشن لینے کا آگے کچھ پلان کریں گے۔ تو یہ جو سول ریزسٹنس ہوتی ہے یا سول ایک اویکننگ ہوتی ہے، یہ تبھی آئے گی جب ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہوگا۔ تو یہ ہماری کوشش تو جاری ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہو۔
رپورٹ کی اجرا کے دوران ایک سوال کے جواب میں منابیک نے کہا کہ جون میں ایچ آر سی پی گلگت بلتستان کے حوالے سے خصوصی رپورٹ بھی جاری کرے گی۔ پاکستان کمیشن برا انسانی حقوق نے اپنے سالانہ رپورٹ میں آسیہ مسیح کی بریت کے فیصلے کو اقلیتوں کے تحفظ کے لیے مثبت پیش رفت قرار دیتے ہوئے اس کی تعریف کی ہے، تاہم ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس فیصلے کے بعد بھی ملک میں خوف کی فضا قائم رہی۔ اس رپورٹ میں آسیہ مسیح کی بریت کے فیصلے کے خلاف ملک میں ہونے والی طویل احتجاج کے بعد حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کو بھی رپورٹ کا حصہ بناتے ہوئے اس پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ فدا حسین، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
نگہت نے آپ کو تفصیل بتائی رپورٹ کی، اس کے بعد تفصیلی رپورٹ آپ نے سنی جو انسانی حقوق کے بارے میں ہے پاکستان میں۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کچھ موسم کی۔ عالمی سطح پر درجہ حرارت میں کمی اور آب و ہوا کی تبدیلی سے دنیا بھر میں موسموں کا پیٹرن ہی بدل کر رہ گیا۔ یہاں امریکہ میں بھی شدید موسم نے تباہی مچائی رکھی۔ حال ہی میں امریکہ کے جنوبی علاقوں میں شدید طوفان اور بارشوں کے باعث 3 بچوں سمیت 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ تیز ہواؤں اور چھکر چلنے سے ٹیکسس ٹاؤن کے متعدد مکانات تباہ، جبکہ بجلی کے پول بھی اکھڑے۔ مشرقی ٹیکسس کے تاریخی مقام پر ایک ثقافتی میلے کے دوران بگولے نے بھی تباہی مچائی۔ واقعے میں ایک خاتون ہلاک ہو گئیں جبکہ 24 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں آب و ہوا کی تبدیلی اور عالمی سطح پر درجہ حرارت میں اضافے نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ عالمی سطح پر اس سلسلے میں کوششیں تو جاری ہیں، لیکن اس کے لیے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور انفرادی سطح پر بھی اس کے لیے کوششیں کرنی ہوں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ انفرادی سطح پر بھی لوگ اس بارے میں سوچنے لگے ہیں، کچھ شعور اور آگاہی پیدا ہونے لگی ہے اس مسئلے کے بارے میں۔ جیسے کراچی میں اب درجہ حرارت میں اضافہ شہری آبادی اور یہاں بسنے والوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو اپریل کے مہینے میں محکمہ موسمیات نے ارلی ہیٹ ویو سینٹر کو بھی قائم کیا، جبکہ شہری ابھی سے سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ گرمی سے کیسے بچا جائے۔ تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کراچی کے شہری نے کچھ ایسا طریقہ اپنایا ہے کہ اس موسم میں بھی ان کا گھر ابھی سے ٹھنڈا ہے۔ کراچی سے سدرا ڈار کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
کراچی میں بڑھتی گرمی اور درجہ حرارت میں اضافہ اب معمول کی بات بن چکی ہے، لیکن یہ جہاں موسمی تبدیلی بتائی جاتی ہے تو وہیں درختوں میں کمی بھی اس کا ایک بڑا سبب ہے۔ محکمہ موسمیات اس برس بھی کراچی میں ممکنہ ہیٹ ویو کی پیش گوئی کر رہا ہے۔ ڈائریکٹر میٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ شدید گرمی کی لہر میں سمندری ہواؤں کی بندش یا ہوا کا کم دباؤ شہر میں ہیٹ ویو کو لانے کا سبب بنتا ہے جو 3 سے 5 دن تک جاری رہ سکتا ہے۔ ایسے میں شدید گرمی سے بچاؤ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں ہے۔ تو دوسری جانب درخت لگانے سے بھی گرمی میں کمی ہو سکتی ہے۔
گرمی بڑھ رہی ہے گلوبل وارمنگ کے تحت، پوری پچھلے سال ہمارے پاس مئی جو ہے وہ ہاٹسٹ مئی تھا ان کراچیز ہسٹری۔ دو وجہ ہوتی ہیں کراچی میں ہیٹ ویو آنے کی، یا تو نیچے سمندر میں کوئی لو پریشر ایریا ڈیولپ ہو جائے تو اس کی وجہ سے سی بیس کٹ آف ہو جاتی ہے، ایک وجہ یہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ویدر سسٹم کوئی بہت دیر تک نہ گزرے ہمارے نارتھ کی طرف، تو اس پہ ہائی پریشر ایریا کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے، اوپر لینڈ پہ ہائی پریشر ایریا کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے نارتھ یعنی شمال مشرق یا شمال مغرب سے اگر ہوائیں کراچی کی طرف آنے لگیں تو ٹیمپریچر بڑھتا ہے۔ یہ دو وجہ ہوتی ہے۔ پلانٹیشن تو بہت ہی ضروری ہے، یعنی وہ تو بہت بنیادی چیز ہے، اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں کہ وہ اگر بڑھے گی تو ہوگا، یعنی اس سال پلانٹیشن ہوگی تو کچھ 4-5 سال بعد اس کا اثر ہوگا میرے خیال میں۔ اتنی جلدی یا تو کوئی ایسے پلانٹس ہوں کہ بہت ہی جلدی کوئی سال کے اندر تیار ہو جائیں۔
2015 کی ہیٹ ویو کراچی والوں کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا جس میں سینکڑوں جانوں کا ضیاع ہوا۔ یہی وہ وقت تھا جب مسلم رضا نے اپنے گھر کی چھت پر باغیچہ بنانے کا سوچا، اور صرف 2 برس کی مدت میں آج ان کی چھت پر ایک ایسا باغیچہ ہے جس نے ان کے گھر کے درجہ حرارت کو بھی کم کر دیا ہے۔ ان کی چھت پر لگائے جانے والے درخت بہت اونچے نہیں، لیکن ان کے سبب سایہ بھی ہے اور ٹھنڈک بھی۔
کانکریٹ کا ایک ایسا فینومینا ہے کہ ساری دن جو ہے سورج کی شعاؤں کو وہ ابزارب کرتی ہے، اور اس کے بعد شام میں اس کو ایوالو کرتی ہے، یعنی وہ اخراج کرتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو شہری آبادی ہے وہ گرم ہونی شروع ہوتی ہے، اور جو ہیٹ ویو ہے اس کا زیادہ اثر جو ہوتا ہے وہ اربن ایریاز پہ ہوتا ہے۔ باہر کے ٹیمپریچر سے میرا ٹیمپریچر جو ہے کم از کم 30 سے 35% کم رہے گا، کیونکہ میرے روف ٹاپ پہ تمام درخت ہیں۔ پھر میں نے ایک اور اس میں سلسلہ کیا، جو میں نے اپنی بلڈنگ کی بسائڈز بلڈنگ کچھ درخت اگا دیے، اور وہ جب درخت بڑے ہو گئے تو انہوں نے آگے بڑھ کر ایک امبریلا کی شکل اختیار کر لی، اور اس نے بھی میرے تمام نیچے کے جتنا میرا پریمیسز تھا اس کو ٹھنڈا کر دیا۔
مسلم رضا کی خواہش ہے کہ فرانس کی طرح پاکستان میں بھی ایسی قانون سازی ہو جس میں ہر اونچی عمارت کی چھت پر سبزہ ہو تاکہ ماحول بہتر اور گرمی میں کمی ہو سکے۔
اپنے ارباب اختیار کو، پاور وینڈرز کو اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی ایک اس طرح کا ریزولوشن پاس کریں اپنی اسمبلی میں کہ آئندہ جو بھی ہائی رائز بلڈنگ بنے گی اس کے اوپر ایک روف ٹاپ گارڈن کا ہونا ضروری ہے۔ جب درخت ہوں گے تو ہم رین کو اٹریکٹ کریں گے، اور رین اٹریکٹ ہوگی تو پانی کے ہمارے ریزروائرز بڑھیں گے۔
کراچی کی بڑھتی آبادی اب کانکریٹ کے جنگل میں تبدیل ہو چکی ہے، جہاں عمارتیں بے شمار اور درخت ناپید ہیں۔ ایسے میں باغبانی کرنے اور گھروں کے اطراف میں درخت اگانے سے ہی گرمی کو کم کرنا ممکن ہے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے، آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام آپ سن رہے ہیں۔ پروگرام میں اگلی رپورٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ صحت کے شعبے سے 2 رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں گے، تو پہلی رپورٹ جو ہے وہ نگت سے بات کرتے ہیں۔ نگت، کیسے لگتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ زہر زہر ہی کا تریاق ہے، یعنی زہر کا علاج زہر ہی سے کیا جا سکتا ہے؟ حال ہی میں ایک ایسی تحقیق ہوئی ہے جو اس کلیے کی طرف ایک اور جانب سے اشارہ کرتی ہے۔ آپ کو آسٹریلیا لیے چلتے ہیں ذرا سا تعارف جاننے کو، اور سانپ کے زہر کی بات تو ہم اکثر کرتے آئے ہیں، لیکن آج بات کچھ دوسری ہے، دلچسپ ہے، ڈراؤنی ہے۔ آسٹریلیا کے بائیو کیمسٹ یہ بتاتے ہیں کہ ایک خطرناک اسپائر یا مکڑی کا زہر ایسے مریضوں کے لیے زندہ رہنے کے بہتر مواقع پیدا کر سکتا ہے جنہیں سٹروک ہوا ہو۔ ان کیمسٹوں نے پتہ چلایا ہے کہ فریزر جزیرے پر فنل ویب نامی اسپائڈر ایک ایسا مادہ خارج کرتے ہیں جس میں ایک ایسا مؤثر عنصر شامل ہو گیا ہے جس کی مدد سے سٹروک کے دماغ پر پڑنے والے اثرات کو روکا جا سکتا ہے۔ تو آئیے تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ بہجت چلانی حاضر خدمت ہے۔ سانپ کے زہر کی بات تو ہم اکثر کرتے ہی ہیں، لیکن آج بات کچھ دوسری ہے، دلچسپ بھی ہے اور ڈراؤنی بھی۔ آسٹریلیا کے بائیو کیمسٹ بتاتے ہیں کہ ایک خطرناک اسپائڈر یا مکڑی کا زہر ایسے مریضوں کے لیے زندہ رہنے کے بہتر موقع پیدا کر سکتا ہے جنہیں اسٹروک ہو گیا ہو۔ ان کیمسٹوں نے پتا چلایا ہے کہ فریزر آئی لینڈ پر فنل ویب نامی اسپائڈر ایک ایسا مادہ خارج کرتے ہیں جس میں ایک ایسا مؤثر عنصر شامل ہوتا ہے جس کی مدد سے اسٹروک کے دماغ پر پڑنے والے اثرات کو روکا جا سکتا ہے۔ سڈنی سے فل مرسر کی رپورٹ کے مطابق فریزر آئی لینڈ میں فنل ویب نامی اسپائڈر اتنا زہریلا ہے کہ اس کے کاٹنے سے 15 منٹ کے اندر موت واقع ہو سکتی ہے، لیکن اس کا زہر ایک ایسی دوا کی تیاری میں استعمال ہو سکتا ہے جس سے اسٹروک کے باعث ہونے والے دماغی نقصان کو روکا جا سکے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس زہریلے مادے سے دماغ میں ایک ایسے راستے کو بند کیا جا سکتا ہے جو اسٹروک کے بعد موت کے امکانات کو بڑی حد تک بڑھا دیتا ہے۔ یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ میں تحقیقکار سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے جس سے اسٹروک کے مریضوں کو اس وقت تحفظ فراہم ہو سکتا ہے جب انہیں ہسپتال کی جانب لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ مریض کو مناسب دیکھ بھال اور ادویات کی فراہمی 4 سے 4.5 گھنٹے کے اندر اندر کرنا ضروری ہے، اسی لیے ہسپتال سے دور رہنے والوں کو ہسپتال دیر سے پہنچنے پر نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ تحقیقی ٹیم سمجھتی ہے کہ مکڑی یعنی اسپائڈر کے زہر سے تیار کی جانے والی دوا فوری طور پر پیرامیڈک عملہ بھی دے سکتا ہے جس سے اسٹروک کے بعد مریض مزید دماغی نقصان سے بچ سکتا ہے۔
The brain becomes acidic and it sets off a cell death pathway for reasons we don't understand and your neurons begin to die. And so what we found in the venom of the Fraser Island funnel web spider is the best known inhibitor of that channel. تحقیقی ٹیم کی قیادت کرنے والے
پروفیسر گلین کنگ کہتے ہیں کہ اسٹروک کے بعد دماغ کے اندر پیدا ہونے والے کیمیائی مادوں کی وجہ سے ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جو موت کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ کوئی نہیں جانتا، اور یوں عصبی خلیے مرنے لگتے ہیں۔ اب ہم نے فریزر آئی لینڈ کے فنل ویب اسپائڈر کا زہر دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس سے موت کا راستہ ہموار ہونے میں رکاوٹ آتی ہے، اور جب یہ راستہ بند رہتا ہے تو پھر عصبی خلیے بھی نہیں مرتے۔ جو خلیے ختم ہو جاتے ہیں ان کا تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اسٹروک کے بعد اگر 8 گھنٹوں کے اندر اندر یہ دعا دے دی جائے تو دماغ بڑی حد تک نقصان سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ فریزر آئی لینڈ فنل ویب اسپائڈر آسٹریلیا کی ریاست کوئنز لینڈ میں ہی پائے جاتے ہیں اور یہ جھاڑیوں میں ریت اور زمین کے نیچے رہتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر اسٹروک موت کی دوسری بڑی کلیدی وجہ ہے اور معذوری کا تیسرا کلیدی سبب۔ آسٹریلیا میں ایک اندازے کے مطابق ہر سال اسٹروک کا سامنا کرنے والوں کی تعداد 56,000 ہے۔ ان میں نئے مریض اور وہ افراد بھی شامل ہیں جنہیں پہلے اسٹروک ہو چکا ہوتا ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس وقت ہم آپ کو صحت کے شعبے سے 2 رپورٹیں سنوا رہے ہیں۔ دوسری رپورٹ ریڈیو نیوز نیٹورک کی ہے، اور نگہت کے پاس جانے سے پہلے ہم آپ کو چھوٹی سی ایک خبر بتاتے ہیں کہ پاکستان کی وفاقی حکومت کو ادویات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے میں کمی کے اپنے فیصلے پر عمل درآمد میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر عوامی تنقید کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے قیمتوں کو واپس پرانی سطح پر لانے کے احکامات دیے۔ پاکستان میں ادویات کی قیمتوں کا تعین کرنے والے ادارے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان نے چند ہفتے قبل ادویات ساز کمپنیوں کو قیمتوں میں 9 سے 15% تک اضافے کی اجازت دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے بعد حکومت کو یہ شکایات موصول ہونا شروع ہوئیں کہ ادویات کو مقرر کردہ اضافے سے زیادہ قیمتوں پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ تو دواؤں کی بات ہم نے اس لیے کی کیونکہ اب ہم صحت کے بارے میں ایک اور رپورٹ آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں جسے تیار کیا ہے ریڈیو نیوز نیٹورک نے۔ آئیے نگت سے تفصیل معلوم کرتے ہیں۔ جی نگت۔
شکریہ بہجت۔ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے علاقے جنوبی وزیرستان میں آج کل لیشمینیا نامی مرض نے شدت اختیار کی ہوئی ہے۔ یہ بیماری ایک مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے جس میں متاثرہ جگہ پر زخم ہو جاتے ہیں۔ قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان کے ڈپٹی کمشنر نعمان افضل آفریدی کے مطابق قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان میں لیشمینیا مرض روکنے کے لیے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے اور ملازمین کی چھٹیاں بھی منسوخ کی گئی ہیں۔ جنوبی وزیرستان کے دور افتادہ علاقوں میں محکمہ صحت کی ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں، اور وزیراعلی صوبہ خیبر پختونخوا نے جنوبی وزیرستان میں لیشمینیا مرض کا سخت نوٹس لیا ہے اور ہنگامی بنیادوں پر 20,000 انجیکشن روانہ کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لشمینیا مرض پر قابو پانے کے لیے علاقے میں آگاہی مہم بھی ضروری ہے، اس لیے ہم نے تمام علاقوں میں آگاہی مہم شروع کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ لشمینیا مرض مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے، اس لیے لشمینیا کے ادویات کے ساتھ ساتھ مچھر مار سپرے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ وزیراعلی صوبہ خیبر پختونخوا محمود خان، چیف سیکرٹری کے پی کے اور دیگر اعلی حکام نے بھی اقدامات شروع کیے ہیں۔ دوسری جانب وزیر صحت خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ لشمینیا کوئی خطرناک بیماری نہیں، البتہ ادویات رجسٹر نہ ہونے کی وجہ سے مرض پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صوبائی وزیر صحت کا کہنا تھا کہ ضم شدہ اضلاع میں لشمینیا کے 28,000 سے زائد کیسز رپورٹ، جبکہ دیگر اضلاع میں 3,000 مریض متاثر ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ لشمینیا کی روک تھام کے لیے 30,000 انجیکشن محکموں کو موصول ہوئے ہیں، جنہیں سرکاری اسپتالوں میں بیچ دیا گیا ہے۔ یہ تو کچھ ہوئی بات لشمینیا کے مرض کے حوالے سے، جو جنوبی وزیرستان میں اس وقت ایک وبائی صورتحال اختیار کر چکی ہیں۔ اس مرض کے حوالے سے ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ نے ایک معلوماتی رپورٹ کی ہے۔ یہ مرض کیا ہے اور کیسے پھیلتا ہے اور اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے، سنیے گا اس رپورٹ میں۔
لشمینیا ایک تو پھیلی بیماری ہے جو سینڈ فلائی بھورے رنگ کے مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ اگرچہ دیکھنے میں یہ مچھر چھوٹا لگتا ہے، مگر انسانی جسم میں آہستہ آہستہ اس کا زہر پھیلتا چلا جاتا ہے۔ سینڈ فلائی مچھر کے کاٹنے سے متاثرہ جگہ پر زخم ہو جاتے ہیں، جو بعد میں بڑھ جاتے ہیں، اور بر وقت علاج نہ کرنے کی وجہ سے یہ زخم ایک مہلک بیماری کی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ بیماری پھیل چکی ہے۔ جنوبی وزیرستان میں اس سال تقریباً 350 کیسز اور اٹک میں 200 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی ڈاکٹر ثنا تمیم نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے لیشمینیا کی بیماری کے حوالے سے بتایا۔
لیشمینیاسس ایک بیماری کا نام ہے جو کہ سینڈ فلائی مچھر کاٹنے سے ہوتا ہے، اور یہ تین ڈفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں۔ کیوٹینیس لیشمینیاسس جو ہے وہ آپ کی صرف جلد تک محدود رہتا ہے۔ میوکو کیوٹینیس میں آپ کی جلد اور آپ کے ریسپریٹری آرگنس بھی انوالوڈ ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا قسم جو ہے وہ کہلاتا ہے وسرل لیشمینیاسس، جس میں آپ کی جگر اور آپ کا پتا جو ہے وہ بھی انوالو ہوتے ہیں۔
لیشمینیا کی اقسام اور اس کی علامات کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر ثنا تمیم نے کہا،
ٹینیس لیشمینیاسس ہے، اس میں آپ کی تھوڑی بہت سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، اسکن پہ آپ کے شروع میں دانہ بنتا ہے، چھوٹا سا دانہ بنتا ہے جو کہ بڑھ جاتا ہے، اور جس کے کناروں اوپر کی طرف ابھر جاتے ہیں اور بیچ میں گڑھا سا بن جاتا ہے۔ یہ ایک ٹپیکل پریزنٹیشن ہوتی ہے کیوٹینیس لیشمینیاسس کی۔ اس کے علاوہ رنی نوز آپ کی ہوتی ہے، سانس میں آپ کو لینے میں دقت ہوتی ہے، آپ کو کھانا نگلنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ جو وسرل لیشمینیاسس ہے اس میں آپ کے تمام سمپٹمز کے ساتھ ہے، وزن کم ہونے لگتا ہے، آپ کو بھوک کم لگتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے خون کے خلیے بنتے ہیں وہ بھی بننا کم ہو جاتے ہیں، اور پتا اور جگر ہوتا ہے اس کا سائز بھی بڑا ہو جاتا ہے۔
ڈاکٹر ثنا کا کہنا ہے کہ یہ ایک تو پھیلی بیماری ہے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ خود کو مچھر کے کاٹنے سے بچایا جائے۔ احتیاطی تدابیر کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر ثنا تمیم نے مزید بتایا،
پورے آستینوں والی قمیضیں پہنے، اور بچیوں کو باہر نکلنے سے پہلے فراکس نہ پہنائیں، ان کے بازو کورڈ ہونے چاہیے، ٹانگیں بھی کورڈ ہونی چاہیے، تو اس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔
ڈاکٹر ثنا تمیم نے بتایا کہ علاج سے پہلے بیماری کی تشخیص بہت ضروری ہے، اگر بیماری کا مکمل تشخیص کے بغیر علاج کروایا جائے تو بیماری مزید بھی بڑھ سکتی ہے۔ ڈاکٹر ثنا نے لیشمینیا کے علاج کا ذکر کرتے ہوئے مزید کہا،
ٹریٹمنٹ جو اس کی اویلیبل ہے وہ کیوٹینیس اور وسرل لیشمینیاسس کے لیے دونوں کے لیے مختلف ہے۔ وسرل لیشمینیاسس کے لیے آپ کو انٹراوینس لائپوزومل ایمفیٹیروسین بی لگانا پڑتا ہے، کہ انجیکشن اویلیبل ہیں وہ لگتے ہیں، اور کیوٹینیس لیشمینیاسس کے لیے بھی آپ کے پاس آئی وی اور آئی ایم گلوکنٹائن انجیکشنز ہیں، اینٹی مونیٹس کے انجیکشنز ملتے ہیں، وہ لگوا سکتے ہیں، جو کہ آپ کے ڈاکٹر کو تشخیص کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اورل تھراپی بھی اویلیبل ہے، جو جس میں فلوکونازول اور کیٹونازول بھی اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ بھی دو تین ٹریٹمنٹ اور ہیں، جسے ہم ہیٹ تھراپی کہتے ہیں یا پھر کرائیو تھراپی کہلاتی ہے، وہ جس میں لکوڈ نائٹروجن سے کے تھرو جو دانے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ان کو کم کر دیا جاتا ہے۔
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ مچھروں سے بچنے والی جالیوں اور اسپرے کا استعمال کیا جائے، اس کے علاوہ لیشمینیا سے لا علم لوگوں کو اس بیماری کے حوالے سے آگاہی دی جائے۔ تاکہ وہ سینڈ فلائی مچھر کے کاٹنے سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے سیرت فاطمہ۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ دلچسپ رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے، یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network۔
ویلکم بیک، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کل اگر یہ پوچھا جائے کہ ہم نے کون سی کتاب حال ہی میں پڑھی ہے تو کچھ سوچنا پڑتا ہے، اور جواب اس کا یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور اسمارٹ فونز کی وجہ سے روایتی کتاب پڑھنے کا سلسلہ کافی متاثر ہوا۔ اب جیسے ہم اپنے بچپن میں رسالے اور کتابیں پڑھتے تھے، اب نئی نسل اس انداز میں روایتی کتاب اس حد تک نہیں پڑھتی جیسا کہ ہماری نسلوں میں تھا۔ پھر بھی کتاب کو زندہ رکھنے کی کوشش تو جاری ہے، اور امریکہ میں پاس پڑوس کے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے اور انفرادی بک سٹورز کو ایسے مقامات خیال کیا جاتا ہے جہاں آپ نئی کتابوں سے متعارف ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو وہاں نئے دوست بھی مل جاتے ہیں۔ تاہم تقریباً 20 سال پہلے ان میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ بڑے چین بک سٹورز اور آن لائن کتابوں کی فروخت کی بنا پر ایسے سٹورز تیزی سے بند ہونے لگے، لیکن پھر 10 سال کے بعد یہ ہوا کہ انفرادی بک سٹورز پھر سے واپس آنے لگے اور اب پھلنے پھولنے لگے ہیں، اور ہر سال ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ واشنگٹن کے علاقے میں وائس آف امریکہ کی ڈیبرا بلاک ایسے ہی 2 سٹورز میں گئیں جہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ گاہک اس بات پر خوش تھے کہ یہ سٹورز ان کے اپنے محلوں میں قائم کیے گئے۔ تو جناب آج اسی کے بارے میں ایک دلچسپ رپورٹ آپ کو سنوا رہے ہیں جسے آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
امریکہ میں پاس پڑوس کے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے اور انفرادی بک سٹورز کو ایسے مقامات خیال کیا جاتا ہے جہاں آپ نئی کتابوں سے متعارف ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو وہاں نئے دوست بھی ملتے ہیں۔ تاہم تقریباً 20 سال پہلے ان میں یہ تبدیلی آئی کہ بڑے چین بک سٹورز اور آن لائن کتابوں کی فروخت کی بنا پر ایسے سٹورز تیزی سے بند ہونے لگے، لیکن پھر 10 سال بعد یہ ہوا کہ انفرادی بک سٹورز پھر سے واپس آنے لگے اور اب پھل پھول رہے ہیں اور ہر سال ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ واشنگٹن کے علاقے میں وائس آف امریکہ کی ڈیبرا بلاک ایسے ہی 2 سٹورز میں گئیں جہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ گاہک اس بات پر خوش تھے کہ یہ سٹورز ان کے اپنے محلوں میں قائم کیے گئے ہیں۔ ان میں ایک سٹور آرلنگٹن کے مشہور علاقے میں واقع ہے۔ یہاں ان کی ملاقات ایک ایسی گاہک سے ہوئی جسے یہ بات پسند ہے کہ سٹور میں وسیع موضوعات پر کتابیں دستیاب تھیں۔ ان میں رومانی ناولوں سے لے کر کھانا پکانے کی ترکیب بتانے والی کتابیں اور شہرہ آفاق شخصیتوں کی سوانح تک موجود ہیں۔ اس دکان میں آپ کو بہت سے موضوعات پر کتابیں ملیں گی۔ یہ الفاظ تھے آرلنگٹن کے ایک بک سٹور پر آنے والی ایک خاتون گاہک کے۔ واشنگٹن سے متصل شمالی ورجینیا میں ایک خوشحال علاقے میں 8 سال پہلے ایک بک سٹور کھلا۔ اس سٹور میں آنے والی ایک گاہک لیلیا نیبکر کو یہاں آنا اس لیے پسند ہے کہ اسے دوسرے گاہکوں سے باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ ان کی ادبی دلچسپیوں کے بارے میں ان سے تبادلہ خیال کر سکتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ لوگوں کے لیے یہ ایک اچھی جگہ ہے جہاں وہ پڑوسیوں اور دوستوں کے طور پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور انہی گاہکوں میں چرلی مور بھی ہیں جنہیں یہ بات پسند ہے کہ آپ کو ذاتی توجہ ملی ہے۔ ان کے الفاظ، میرا خیال ہے کہ وہ ان کتابوں پر توجہ دیتے ہیں جنہیں لوگ پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ ان کے بک کلبس بھی ہیں، لہٰذا محض ایسا نہیں کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ صرف کتابیں خریدنے آتے ہیں، بلکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کمیونٹی بھی نشو و نما پاتی ہے۔ یہ الفاظ تھے ایک بک سٹور پر آنے والی گاہک چرلی مور کے۔ اپنی زبوں حالی کے بعد 2009 اور 2015 کے درمیان ان سٹورز کی ترقی کی رفتار 35% تک ہو گئی۔ گزشتہ سال پورے امریکہ میں 2400 بک سٹورز میں کتابوں کی فروخت تقریباً 5% بڑھ گئی۔ ایسا ہی ایک سٹور الیگزینڈریا کے علاقے میں 11 سال پہلے شروع ہوا جہاں بیشتر بچوں کے لیے کتابیں دستیاب ہیں۔ اس سٹور کی مالک ایلن کلائن کا خیال ہے کہ ان کی کامیابی کا ایک پہلو یہ ہے کہ متنوع آبادی والے اس علاقے میں وسیع موضوعات پر کتابیں مہیا کی گئی ہیں. وہ کہتی ہیں,
In this community we have a lot of mixed race families.
اس کمیونٹی میں ملی جلی نسلوں کے خاندان آباد ہیں, لہٰذا ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ دیکھ کر اچھا لگتا ہے کہ بہت سی کتابوں میں ملی جلی نسل کے کردار پائے جاتے ہیں. ایک اور گاہک سیرا ریڈل کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ یہاں انتخاب کے لیے بہت کچھ ہے.
You just can't really browse on the internet. You know, I like to be able to browse.
انٹرنیٹ پر صحیح معنوں میں اتنا کچھ نہیں دیکھ سکتے. مجھے اپنی آنکھوں سے براہ راست چیزوں کو دیکھنا اور چھانٹنا اچھا لگتا ہے. یہ الفاظ تھے ایک گاہک سیرا ریڈل کے. ان بک سٹورز کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں کتابوں کے علاوہ بھی کچھ اور سامان فروخت کے لیے رکھے گئے ہیں. مثلاً یہاں آپ کو مشروبات اور چاکلیٹ وغیرہ بھی مل جائیں گے. گاہک جب یہاں آتے ہیں تو کتابوں کے ساتھ اسی طرح کی اشیاء بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں جو مالکان کے لیے اضافی منافع کا سبب بنتی ہیں. یہاں آپ کی ملاقات اکثر کتابوں کے مصنفین سے بھی ہوتی ہے اور کتابوں پر ان کے دستخط حاصل کیے جا سکتے ہیں. ایسی ہی ایک مقامی مصنفہ این جی کم کا کہنا ہے,
We are a place where you can come for events, you can meet authors, get books signed.
یہ اس بات کے اظہار کا ایک انوکھا طریقہ ہے کہ ہم ایسی جگہوں کو پسند کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح اپنا کام جاری رکھیں. یہ الفاظ تھے ایک مقامی مصنفہ این جی کم کے. ایسے افراد کے لیے جو مطالعے سے دلچسپی رکھتے ہیں, اس طرح کے چھوٹے موٹے بک سٹورز گویا ایک متبادل رہائش گاہ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی, وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی, تو اگلی رپورٹ بھی ہم وائس آف امریکہ سے ہی سنیں گے, لیکن اس سے پہلے یہاں پر ایک طبی تحقیق کا میں ذکر کرتی چلوں. اسکاٹ لینڈ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ زندگی میں دوسری زبان کو سیکھنا دماغ کو جوان رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اہم بات یہ ہے کہ یہ فائدہ کسی بھی عمر میں حاصل کیا جا سکتا ہے. ایڈنبرگ یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ بڑھاپے میں بھی دوسری زبان سیکھنے کی کوشش کرنے والے مرد اور خواتین دماغی ہوشیاری کے حوالے سے امتحان میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تحقیق میں یہ بات بھی نمایاں ہوئی کہ مختلف زبانیں سیکھنے کا عمل دماغ کو فٹ اور تیز رکھنے میں مددگار بنتا ہے. تحقیق میں مزید بتایا گیا کہ 60 سے 70 سال کی عمر کے افراد نے جب دوسری زبان کو سیکھنا شروع کیا تو ان کی دماغی صلاحیت میں بھی حیرت انگیز طور پر اضافہ دیکھا گیا. اس سے قبل سائنسی تحقیق سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ دو زبانوں کو سیکھنا ڈیمنشیا یا دماغی تنزلی کا خطرہ 5 سال تک کے لیے ٹال دیتا ہے. اسی طرح یہ بات بھی عیاں ہوئی تھی کہ کئی زبانیں بولنے والے نوجوان اور بالغ افراد اپنی توجہ مرکوز رکھنے کی بہتر صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کا دھیان ہٹانا مشکل ہوتا ہے. محققین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کئی زبانوں کو سیکھنا دماغ کو مثبت انداز سے بدل دیتا ہے. نتیجے میں دماغی نیٹ ورکس میں آنے والی تبدیلیاں صلاحیتوں کو بڑھا دیتی ہیں. تو اسی طبی تحقیق کے بعد اب ہم رپورٹ کی جانب بڑھیں گے. تو بتائیے بہجت جی, کیا تفصیلات ہیں رپورٹ کی؟
جی نگت, آپ جانتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے بعض اوقات مختلف زبانیں سیکھنے کا, جبکہ بعض لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان سے ہٹ کر بھی کوئی دوسری زبان سیکھیں یا پھر پڑھیں. یہاں امریکہ میں ثقافت بے حد متنوع ہے اور یہاں بھی ایسے بہت سے غیر ملکی ہیں جو اردو زبان سیکھتے اور پڑھتے ہیں. ان میں وہ پاکستانی بچے اور بچیاں بھی شامل ہیں جو یہاں ہی پیدا ہوئے, یہیں پلے بڑے اور اردو زبان سے کچھ زیادہ واقفیت نہیں رکھتے. کئی وجوہات ہیں اور اس رپورٹ میں جو ہم آپ کو سنوا رہے ہیں کچھ وجوہات ضرور آپ کو معلوم ہو جائیں گی کہ غیر ملکی اردو زبان یا کوئی اور زبان کیوں پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں. یہ رپورٹ تیار کی ہے سحر ماجد نے, تو آئیے آپ کے لیے رپورٹ پیش کرتے ہیں.
میرا پورا نام کلوئی ہاؤنسٹائن ہے اور میں یوٹا سے ہوں.
جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے اسکول آف ایڈوانس انٹرنیشنل اسٹڈیز میں ماسٹرز کی طالب علم کلوئی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اور فائنانس میں اسپیشلائز کر رہی ہیں.
5 سال پہلے میں انڈیا گئی اردو سیکھنے کے لیے. میں نے کرٹیکل لینگویج اسکالرشپ کیا اور 2 مہینے کے لیے میں اردو پورا دن کے لیے پڑھتی تھی.
وفادار حسین پچھلے 7 سالوں سے جانس ہاپکنز یونیورسٹی میں طالب علموں کو اردو اور ہندی سکھا رہے ہیں.
السلام علیکم.
اردو اور ہندی کے یہ کورسز ساؤتھ ایشین اسٹڈیز میں ماسٹرز کی ڈگری کے حصول کے لیے لازمی ہیں.
کمز فرام ایڈم اور آدم.
کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی ملازمت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے جو ہے اردو یا ہندی پڑھنا چاہتے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں کہ جس کے دوست یا جس کے خاندان کے لوگ وہ اردو جانتے ہیں تو اس وجہ سے وہ اردو پڑھنا چاہتے ہیں.
امریکہ جہاں دنیا کی تقریباً ہر ہی ثقافت کی نمائندگی موجود ہے, یہاں طرح طرح کی بولی جانے والی زبانوں کا کانوں میں پڑھنا عام سی بات ہے. یہی بات اردو پر بھی صادق آتی ہے, لیکن انگریزی زبان بولنے اور سمجھنے والے طالب علموں کو اردو زبان کیسی لگتی ہے؟
اردو کی زبان بہت مشکل ہے, میرے ڈفیکلٹیز گرامر اور سپیلنگ ہے, مگر گفتگو یا سننا تھوڑا سا آسان ہے.
سیما حسن کے والد پاکستانی ہیں, لیکن سیما کی پیدائش امریکہ میں ہوئی.
بڑے ہوتے ہوئے میں پاکستانی کلچر سے متعارف ضرور ہوئی تھی, لیکن میرے والد نے مجھ سے اردو میں کبھی بات نہیں کی, لیکن میں ہمیشہ اپنی پاکستانی شناخت اور کلچر کے بارے میں جاننا چاہتی تھی.
پاکستان کے شہر گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والی اقصا جبین اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی فل برائٹ فارن لینگویج ٹیچنگ اسسٹنٹ پروگرام کے تحت وفادار حسین کے ساتھ کام کر رہی ہیں.
میں واپس جا کے لوگوں میں یہ شعور اپنے اسٹوڈینٹس میں لے کے آؤں گی کہ آپ کو کبھی بھی کمپلیکس نہیں فیل کرنا چاہیے اپنی لینگویج کو لے کے یا اپنے کلچر کو لے کے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو شوڈ آلسو بی فلیکسیبل اینڈ یو شوڈ لرن ادر لینگویجز.
ورلڈ پیس کے لیے اور ہمارے گلوبل سوسائٹی کے لیے اہم ہے کہ ہم دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں.
سحر ماجد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے, ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
ویلکم بیک, وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں کا پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, اور اب ہم آپ کو ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں لیے چلیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر آپ کو سنواتے ہیں. لاہور میں سر تال اکیڈمی کے ماسٹر ہیں ضیاء الحق. وہ کہتے ہیں کہ نیس کیفے بیسمنٹ میں اپنی آواز کا جادو جگا کر سپر ہٹ ہونے والی آرسالہ ہادیہ ہاشمی سے متاثر ہو کر کلاسیکی موسیقی سیکھنے کے لیے آنے والے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے. موسیقی کی تربیت دینے والی یہ چھوٹی سی اکیڈمی لاہور کے علاقے اسلام پورہ بازار میں قائم ہے, جو آرسالہ ہادیہ ہاشمی کی وجہ سے ملک بھر میں شہرت کا باعث بن گئی. ماسٹر ضیاء الحق کہتے ہیں کہ ان کے پاس 20 سے زائد بچے موسیقی سیکھنے آئے ہیں, جن میں سے بیشتر ہادیہ ہاشمی سے متاثر ہیں اور اسی جیسا بننا چاہتے ہیں. ضیاء الحق نے 3 سال پہلے جب چھوٹی سی اکیڈمی شروع کی تو انہیں بھی اپنے گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے کئی جتن کرنا پڑے تھے. وہ نہ صرف بچوں کو موسیقی کی تربیت دیتے ہیں بلکہ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فنون لطیفہ سے بھی منسلک ہیں. ماسٹر ضیاء کہتے ہیں کہ کلاسیکی موسیقی سیکھنے کی عمر یہی ہے کہ چھوٹی عمر میں بچوں کے سر پکے ہو جائیں تو پھر انہیں بہت فائدہ پہنچتا ہے. ہادیہ کی کلاسز اس اکیڈمی میں ابھی بھی جاری ہیں, اور وہ اپنے والد کے ساتھ جب اکیڈمی میں پہنچتی ہیں تو لگتا ہے کہ محفل میں جان پڑ جاتی ہے. موسیقی کے بارے میں بات ہم نے اس لیے کی کیونکہ اسی میں اضافہ کریں گی نگہت, جو ہمیں رباب بجانے والے ایک فنکار سے ملوانے والی ہیں. جی نگہت, تفصیل بتائے گا.
شکریہ بہجت. بالکل, آج ہم بات کریں گے رباب کے حوالے سے بھی, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ رباب کو پشتو موسیقی کی دنیا کا بادشاہ کہتے ہیں, اور اس کو سننا جتنا خوبصورت ہے اس کو بنانے کا عمل اتنا ہی دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ مشکل بھی ہے. رباب سازی کے لیے مہارت کے ساتھ ساتھ صبر بھی چاہیے, کیونکہ پہلے اخروٹ اور شہتوت کے لکڑی کو سکھانے کے بعد اس کی رگڑائی کی جاتی ہے, پھر ہنرمند ہاتھ انتہائی مہارت سے اس لکڑی کو تراشتے ہیں اور رباب بناتے ہیں. رباب 18 اور 19 تاروں سے لے کر 22 تاروں پر مشتمل ہوتا ہے. سادہ رباب بنانے کے لیے 3 سے 4 دن اور نقش و نگاری سے مزین رباب کی تیاری میں 15 دن بھی لگ جاتے ہیں. رباب کی بات ہم نے اس لیے کی کہ آج ہم آپ کو اسی فن کے حوالے سے بتانے جا رہے ہیں, اور اسی فن سے وابستہ فنکاروں سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے. تو آئیے چلتے ہیں, یہ رپورٹ سنیں جسے پیش کر رہے ہیں ہمارے نمائندے ناصر عالم.
سوات کے لوگوں میں صلاحیتوں کی کمی نہیں، جو نہ صرف تعلیم اور کھیل کود کے میدانوں میں ہمیشہ آگے نظر آتے ہیں، بلکہ موسیقی کے بادشاہ رباب کی تاروں سے کھیلنے کے فن سے بھی خوب اچھی طرح واقف ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ رباب بجانے کے شوقین افراد اپنے ہی ہاتھوں سے رباب بناتے ہیں. ان افراد میں 55 سالہ روزی گل کا نام سر فہرست ہے، جو 30 سالوں سے رباب سازی کا کام کرتا ہے.
یہ میرا شوق ہے، اخروٹ اور شہتوت کی لکڑی سے رباب بناتا ہوں، جیسے پہلے تراشنا پڑتا ہے اور پھر سکھایا جاتا ہے، اور مختلف اوزاروں کے ذریعے اس لکڑی کو رباب کی شکل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر اس پر تار باندھ کر مکمل کیا جاتا ہے، اور اس تمام مراحل سے گزرنے میں کئی ہفتے اور بعض اوقات مہینے لگ جاتے ہیں.
مقامی لوگ کہتے ہیں کہ رباب سے پیدا ہونے والی آوازیں کانوں میں رس گھولتی محسوس ہوتی ہیں، اور رباب کے بغیر موسیقی کی محفلیں ادھوری سمجھی جاتی ہے.
دیکھیں جی، موسیقی کی تمام آلات کی اہمیت تو اپنی جگہ درست ہے، مگر جو ہماری حجری ہے، رباب کے بغیر موسیقی کی محفلیں ہمیشہ ادھوری سمجھی جاتی ہے.
وقت کے ساتھ موسیقی کے آلات بھی بدلتے رہتے ہیں، مگر طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود رباب آج بھی اپنی میٹھی دھنوں کی وجہ سے موسیقی کی محفلوں کا مزہ دوبالا کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے. ناصر عالم، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، سوات.
رپورٹ سنی آپ نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی. تو اگلی رپورٹ پر جانے سے پہلے یہاں پر ایک انٹرسٹنگ سی روایت کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں. دنیا بھر میں کھانے پینے کے حوالے سے ایسی انوکھی روایات پائی جاتی ہیں جو دیگر افراد کے لیے حیران کن ہوتی ہیں، لیکن بعض روایات ایسی بھی ہوتی ہیں جو دیگر افراد کو کراہت میں بھی مبتلا کر سکتی ہیں. جی بالکل، کینیا میں ایک ایسی ہی ایک روایت ہے جس میں ایک گائے کا خون پیا جاتا ہے. افریقی ملک کینیا میں یہ روایت صدیوں پرانی ہے. صدیوں قبل مختلف خانہ بدوش قبائل جب صحراؤں میں سفر کرتے تھے تو پانی اور خوراک کی عدم دستیابی کی وجہ سے گائے کا خون پیا کرتے تھے. گائے کا خون ان کی جسمانی توانائی بحال کر دیتا، اور وہ صحرا میں کئی دن بغیر کچھ کھائے پیے صرف اسی خون کے سہارے سفر کرتے تھے. یہ روایت آج بھی کینیا کے جنگجو ماسائی قبیلے میں موجود ہے. آج کے جدید دور میں بھی یہاں کسی تہوار کا انعقاد ہوتا ہے تو اس موقع پر گائے کا خون پیا جاتا ہے. اس کے لیے گائے کو ہلاک نہیں کیا جاتا، بلکہ گائے کے جسم پر زخم لگا کر اس سے نکلنے والے خون کو ایک مخصوص برتن میں جمع کیا جاتا ہے اور پھر فوراً اسے پی لیا جاتا ہے. لوگ اس خون کو دودھ کے ساتھ ملا کر بھی شوق سے نوش کرتے ہیں. اس مشروب کو نہایت طاقتور اور غذائیت بھرا تصور کیا جاتا ہے. قبیلے کے چھوٹے بچوں اور حاملہ خواتین کو باقاعدگی سے یہ خون پلایا جاتا ہے. دوسری جانب اس خون کو بطور مشروب استعمال کرنے کا تعلق اس قبیلے کی روحانی اور مذہبی عقیدت کا بھی ہے. قبیلے کے لوگ نہایت عقیدت اور احترام سے یہ مشروب نوش کرتے ہیں. تو اسی دلچسپ سی روایت کے بعد اب ہم پروگرام کی اگلی رپورٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور تفصیلات ہم بہجت سے معلوم کریں گے.
بہت شکریہ نگہت. بلیک ہول آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بڑا مجھے فیسینیٹ کرتا ہے، آبسیسڈ ہوں میں اس کے ساتھ. اس کی تصاویر کے بارے میں گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے بتایا تھا، آج کچھ اور تھوڑی سی تفصیل بتاتے ہیں. یہ ایک بین الاقوامی سائنسی ٹیم نے فل کی طبیعت میں ایک اہم پیش رفت کرتے ہوئے بلیک ہول کے اولین فوٹوز جاری کیے. اس ٹیم نے ٹیلیسکوپس کے ایک گلوبل نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہوئے اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی کہ آیا کشش ثقل کے حامل اجرام فلکی سے روشنی گزر سکتی ہے یا نہیں. یہ ریسرچ ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ پروجیکٹ کے تحت انجام پائی، جو 2012 میں شروع ہونے والے بین الاقوامی تعاون کا وہ نیٹ ورک ہے جس کا مقصد زمین پر قائم ٹیلیسکوپس کے ایک گلوبل نیٹ ورک کے استعمال سے ایک بلیک ہول کے بالکل قریبی ماحول کے براہ راست مشاہدے کی کوشش کرنا تھا. اور یہ اعلان واشنگٹن، برسل، سینٹیاگو، شنگھائی، تائپے اور ٹوکیو میں بیک وقت ہونے والی ایک نیوز کانفرنس میں کیا گیا. ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ کے سینٹر فار ایسٹرو فزکس کے ڈائریکٹر ماہر اجرام مقام فل کی شیپرڈ ڈولمن نے کہا کہ ہم نے وہ کچھ حاصل کر لیا ہے جسے صرف ایک نسل پہلے تک ناممکن خیال کیا جاتا تھا. یہ بلیک ہول زمین سے لگ بھگ 54 ملین نوری سال کی دوری پر ہے. ایک نوری سال وہ فاصلہ ہے جسے روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے، یعنی 5.5 ٹریلین میل. یہ حقیقت کہ بلیک ہولز روشنی کو گزرنے کی اجازت نہیں دیتے انہیں دیکھنا دشوار بنا دیتی ہے. سائنسدان ایونٹ ہورائزن کے کنارے پر ایک تاریک علاقے کے گرد جو اصل بلیک ہول کی نمائندگی کرتا ہے انتہائی تیز رفتاری سے گھومتی ہوئی تابکاری شعاؤں یا روشنی کے ایک حالے کو دیکھتے ہیں. یہ بلیک ہول کے سائے یا خاکے کے طور پر معروف ہے. یونیورسٹی آف ایریزونا میں ای ایچ ٹی پروجیکٹ کے سائنسدان ماہر اجرام فلکی ڈیمیٹریس سالٹس نے کہا کہ بلیک ہول کی تصویر بنانا ہماری اس کوشش کی محض شروعات ہے جس کے تحت ہم ایسے نئے آلات بنا رہے ہیں جن کی مدد سے قدرت کی طرف سے دیے گئے بڑے پیمانے کے پیچیدہ مواد کو سمجھا جا سکے گا. تو بلیک ہولز کی بات ہوئی تو یہاں زمین پر موجود ایک حیرت ناک دریافت کے بارے میں بات کرتے ہیں. امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں شہر کے زیر زمین ریل یا سب وے میں توسیع کے لیے کھدائی کا عمل جاری تھا جب اس کے دوران کارکن نے برفانی دور کے بعض فاسلز یا متحجرات دریافت کر لیے. اس بارے میں وائس آف امریکہ کی کیون ناکس کی رپورٹ ہے جس کی تفصیل آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں مدثرہ منظر. آئیے رپورٹ سنتے ہیں.
لاس اینجلس کی سڑکوں کے نیچے فاسلز کی ایک بہت بڑی تعداد دریافت ہوئی ہے. اگر بالکل درست طور پر کہا جائے تو یہ ویلشر بولیوارڈ کے عین نیچے ہے جہاں کارکن شہر کے زیر زمین ریل کے نظام یا سب وے کی توسیع کا کام کر رہے ہیں. کیلیفورنیا میں قانون کا تقاضا ہے کہ جب بھی وسیع پیمانے پر کھدائی کی جائے تو حیات قدیم یا آثار قدیمہ کے ماہرین یا پیلنٹولوجسٹ کو ساتھ رکھا جائے، اور اسی کی بدالت ان فاسلز کو محفوظ رکھنا ممکن ہوا. پیلنٹولوجیکل فیلڈ ڈائریکٹر ایشلی لیگر کہتی ہیں،
Well, we're incredibly lucky that in California there is such strict mitigation so that there is requirement for there to be a paleontologist anytime you're digging in native soil.
اس میں ہے کہ کیلیفورنیا میں یہ سخت قانون ہے کہ جب بھی آپ کھدائی کریں ایک حیات قدیم یا آثار قدیمہ کا ماہر آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. اس طرح زمین سے اگر کوئی فاسل یا فن کا کوئی نمونہ دریافت ہوتا ہے تو اس کا فوری معائنہ کیا جا سکتا ہے اور اسے محفوظ کیا جا سکتا ہے. ان فاسلز میں سب سے زیادہ دلچسپ ایک بہت بڑے ہاتھی کی کھوپڑی تھی جس کا نام ہیڈن بتایا جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت بڑے چیتوں اور بھیڑیوں کی ہڈیاں اور مہرے بھی دریافت ہوئے ہیں. اگرچہ فاسلز نکالنے کے لیے کام بند کرنا مالی طور پر مہنگا ہو سکتا ہے، مگر لاس اینجلس میں کاؤنٹی میٹروپولیٹن ٹرانسپورٹیشن اتھارٹی کے ڈیو سلیٹرو کہتے ہیں کہ لاس اینجلس میں ماحولیات سے متعلق سخت قوانین انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ آثار قدیمہ کے ماہرین کے ساتھ مل کر کام کریں اور فاسلز کو محفوظ کر سکیں جو اس علاقے میں 20 سے 30 حتیٰ کہ 50,000 سال قبل کی تصویر کو ظاہر کرتے ہیں. آثار قدیمہ کی ماہر ایملی لنڈسی کہتی ہیں،
Climate change, which is something that's of course of great interest to people today and was also something that the world was experiencing.
بلا شبہ ایسی چیز ہے جس میں آج لوگ بہت دلچسپی رکھتے ہیں، اور یہ تبدیلی دنیا اس وقت بھی دیکھ رہی تھی جب بہت بڑے بڑے جانور دنیا سے ناپید ہو گئے اور انسانی زندگی نے ماحول پر کیسے اثر ڈالا. اور یہی وہ وقت ہے جب انسان امریکہ میں پہنچا اور یہ بڑے جانور جن کی دریافت حیران کن ہے ناپید ہونا شروع ہوئے. ان فاسلز کو لاس اینجلس کاؤنٹی کے نیچرل ہسٹری میوزیم میں رکھا جائے گا. نیا سروے سسٹم 2027 تک مکمل ہوگا اور ہو سکتا ہے تب تک مزید فاسلز دریافت ہو جائیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور جناب آخری رپورٹ ہے پھر قلعے کی سیر کی، اور یہ قلعہ ہے لاہور کا. آپ کو معلوم ہی ہے نگت کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ لاہور میں لوگ آئیں، سیاح آئیں یا خود لاہور کے رہنے والے لاہور میں رہیں اور بار بار قلعے کی سیر کو نہ جائیں. مجھے ابھی تک یاد ہے بچپن سے جانا میرا ہوتا تھا، اور خاص طور پر مجھے اس کا شیش محل قلعے کا جو ہے وہ بہت یاد ہے ابھی تک، اور وہ سیڑھیاں جن پر سے ہاتھی گزرا کرتے تھے. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس قلعے کو کیسے یاد کرتی ہیں جو شاہی قلعہ بھی کہلاتا ہے.
گو کہ میں لاہور ایک دفعہ ہی گئی ہوں تو مجھے موقع نہیں ملا لاہور اچھے سے دیکھنے کا, اور میں جب گئی تو مجھے لگا کہ مجھے واپس جانا چاہیے اور بہت ساری جو تاریخی مقامات ہیں لاہور کے ان کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ آپ نے بھی سنا ہے نا کہ یہ جو محاورہ ہے, جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا. تو میں بھی بس پیدا تو ہو گئی ہوں لیکن ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے. تو لاہور کی جب بھی بات ہوگی تو وہاں کے چٹپٹے کھانے, تاریخی مقامات اور ان سب باتوں کا تو ذکر آتا ہی آتا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ نے جیسا کہ قلعے کی بات کی, تو بہت ساری ایسی جگہیں بھی ہیں شاید اس کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے. ویسے تو آج ہم آپ کو لاہور کے قلعے کی سیر کروا رہے ہیں, قلعے لاہور کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور جگہوں کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گی جو لاہور میں ہی ہیں. انہیں میں سے ایک ہے لاوا مندر. لاہور کا نام جس حکمران کے نام پر رکھا گیا تھا وہ راجا راما کا بیٹا راجا لاوا تھا, اور یہ مندر اسی کی یاد میں تعمیر کیا گیا اور یہ قلعہ لاہور میں واقع ہے. اسی طرح سرو والا مقبرہ, یہ مقبرہ بیگم شرف النساء کا ہے جسے بعض مورخین نے مشہور تاریخی کردار انار کے لیے بتایا, جبکہ اس کے مزار کی خاصیت یہاں موجود بڑے بڑے سرو کے درخت ہیں جو دور سے نظر آتے ہیں, اور بعض مورخین کے مطابق یہ مقبرہ نواب زکریہ خان کی بہن کے لیے بنایا گیا جو محمد شاہ کے دور میں لاہور کے گورنر تھے. یہ مقبرہ 1745 میں تعمیر کیا گیا. اسی طرح ایک مریم زمانی بیگم مسجد بھی ہے. یہ مسجد مغل بادشاہ اکبر کی اہلیہ اور شاہجہاں کی والدہ مریم زمانی بیگم نے تعمیر کروائی تھی. تاریخ میں ان خاتون کا جودہ بائی کے نام سے بھی ذکر کیا گیا. یہ مسجد لاہور شہر کے بیچوں بیچ واقع ہے. اس کے علاوہ نونہال سنگھ کی حویلی بھی یہاں پر واقع ہے. یہ حویلی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پوتے نونہال سنگھ کی ہے. موری گیٹ پر واقع اس حویلی میں شیشے اور مصنوعی پھولوں سے خوبصورت کام کیا گیا ہے. دیواروں پر شاندار آئینے اور مصوری کے شاہکار آویزہ ہیں, جس میں سے بعض کی تنصیب میں سونے کا بھی استعمال کیا گیا تھا. اسی طرح علی مردان خان کا مقبرہ بھی موجود ہے. علی مردان خان شاہجہاں کی فوج کا ایک کرد جرنیل تھا. اس کا مقبرہ مغل پورا روڈ پر 300 کلومیٹر آگے جا کے واقع ہے. تو یہ تو کچھ ہم نے آپ کو وہاں کی ان جگہوں کے بارے میں بھی بتایا جو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں میری طرح. تو اگلی دفعہ جائیں گے تو ان جگہوں کو بھی ضرور دیکھیے گا. تو فی الوقت ہم آپ کو سیر کروا رہے ہیں قلعہ لاہور کی, تو آئیے اس خوبصورت قلعے کی سیر کو چلتے ہیں فدا حسین کے ساتھ.
قلعہ لاہور, جسے عموماً شاہی قلعہ بھی کہا جاتا ہے, پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں واقع ہے. یہ قلعہ شہر کے شمال مغربی کونے میں موجود ہے. اس قلعے کی تاریخ زمانے قدیم سے جا ملتی ہے, لیکن اس کی تعمیر نو مغل بادشاہ اکبر اعظم نے کروائی, اور اس طرح اکبر کے بعد بھی آنے والے بادشاہوں نے اس کی تزئین و آرائش میں اپنا اپنا حصہ ڈالا. اس لیے یہ قلعہ مغلیہ فن تعمیروں کا ایک شاندار نمونہ ہے. قلعے کے اندر اور بہت سے مشہور مقامات ہیں جیسے شیش محل, عالمگیر دروازہ, نوکھا محل اور موتی مسجد شامل ہیں. اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ برائے تحفظ ثقافتی ورثہ یونیسکو نے 1981 میں اسے عالمی ورثہ قرار دیا تھا. جب 1959 میں جب اس قلعے کی کھدائی کی گئی تو محمود غزنوی کے دور کے سونے کا سکہ ملا جو کہ باغچہ کی زمین سے تقریباً 7.62 میٹر گہرائی میں تھا. اس کے مزید کھدائی کی گئی تو اور مزید شواہد سامنے آئے. ان کے مطابق یہاں پر آبادی محمود غزنوی کی لاہور فتح کرنے سے قبل 1021 عیسوی میں بھی موجود تھی. مزید برآں یہ کہ اس قلعے کی نشانیاں شہاب الدین غوری کی دور سے بھی جا ملتی ہیں. قلعہ لاہور کو پکی اینٹوں کی کاریگری سے مضبوط بنایا گیا ہے. اس کی تعمیری ڈھانچے میں فارسی رنگ چھلکتا ہے جو مختلف بادشاہوں کے فتوحات کی تاریخ کے ساتھ وابستہ ہے. یہ قلعہ واضح طور پر دو حصوں میں منقسم ہے. پہلا حصہ منتظم جو کہ تمام داخلی راستوں سے بخوبی جڑا ہوا ہے, اور اس کے اندر تمام باغچے اور شاہی حاضرین کے لیے دیوان عام بھی شامل ہے, جبکہ دوسرا حصہ نجی اور خفیہ رہائش گاہوں پر مشتمل ہے جو کہ شمالی سمت میں صحن اور دالانوں پر پھیلے ہوئے ہیں. یہاں تک رسائی کے لیے ہاتھی دروازہ استعمال ہوتا تھا جس میں شیش محل بھی شامل ہے. وسیع آرام دہ کمرے اور باغچے بھی اس صحن میں موجود ہیں. بیرونی حصے کی دیواریں نیلی فارسی کاشا کری کا بہترین نمونہ ہے. اس قلعے کا اصل داخلی راستہ مریم زمانی مسجد کے سامنے ہے, جبکہ بڑا عالمگیری دروازہ حضوری باغ کی طرف کھلتا ہے جہاں عظیم و شان تاریخی بادشاہی مسجد بھی واقع ہے. اس قلعے کی تاریخی اہمیت اور مغل بادشاہوں کی شاندار ماضی کی روایات کے علم کے بارے میں متلاشی ہزاروں سیاح دنیا بھر سے ان جگہوں کا رخ کرتے ہیں.
اسی رپورٹ کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. آج کا شو آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں پیو بکس نمبر 1399 اسلام آباد. آپ کی آرا کا ہمیں انتظار رہے گا. اگلے پروگرام میں کچھ نئی رپورٹوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے نگہت امان کو اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اور اس کے ساتھ ہی بہجت جلانی بھی وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے ریکارڈنگ انجینئر السانتوس کے ساتھ اجازت چاہتی ہے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی اگلے پروگرام میں. ہم سے رابطے میں رہیے اور ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک پہنچاتے بھی رہیں. اب اجازت, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.